हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला खातमिन नबियीन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। इब्तदान दुरूद पाक की फ़ज़ीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत अलीशान है कि जो शख्स एक दिन में 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजे वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना घर न देख ले, वो मकान न देख ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ दुरूद व सलाम बारगाह रिसालत में पेश करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास आपके सवालात को शामिल किया जाता है। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा अतारी हैं, हज़रत को खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज करामिया?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
माशाल्लाह। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। कुछ वीडियो सवालात हमारे पास, देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं।
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि हमने दुरूद पाक की फजीलत सुन रखी है, जैसा कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा जुमे के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा मेरी ज़ात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इससे मुराद एडवांस में गुनाह माफ़ होंगे, जैसा कि मेरी अभी उम्र 25 साल है, तो क्या एडवांस में बकिया साल के भी गुनाह माफ़ होंगे, और इससे मुराद सगीरा गुनाह है या कबीरा गुनाह है? तो इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा।
बड़ा हिसाब किताब लगाया हुआ इन्होंने, जो एडवांस भी सगीरा और कबीरा। चलें खैर, एडवांस के हवाले से क्या कहेंगे, यानी इससे मुराद क्या है? और इस तरह की कई और रिवायात हैं कि जिनसे सालों से ताबीर किया हुआ कि इतने साल के गुनाह या इतने साल इबादत का सवाब उसे, तो क्या मुराद इसे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक की ये फ़जीलत इन्होंने बयान की, हदीस पाक जिक्र की। इसी तरह उलमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की वो अहादीस तय्यिबा जिनमें मुख्तलिफ गुनाहों के माफ़ होने के लिए मुख्तलिफ आमाल का जिक्र किया गया है कि इस अमल की वजह से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इतने गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उस पर मुस्तकिलन पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। जैसे हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला की किताब अल-खिसालुल मुकफ़्फिरा के नाम से, वो उसमें आमाल जिक्र किए कि जो गुनाहों को माफ़ करवाते हैं, यानी गुनाह सगीरा को। तो अव्वल तो ये बात जो दूसरे नंबर पर आपने कही कि कौन से गुनाह माफ़ होंगे, तो उसूल ये है कि जो सगीरा गुनाह हैं वो ऐसे आमाल के ज़रिए माफ़ होते हैं। कबीरा गुनाह के लिए तौबा करना ये ज़रूरी होता है, या चंद आमाल, जैसे मिसाल के तौर पर कोई काफिर था वो इस्लाम ले आया, तो इस्लाम लाने की बुनियाद पर जो पिछले गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह वकूफ़ अरफा और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा जो हज में अदा किए जाते हैं, इनसे भी कबीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक कंकरियां जो मारता है उसके बदले बड़े कबीरा गुनाह ये मुआफ़ होते हैं। जनाजे को कंधे देने के हवाले से बाज़ रिवायतें आई हैं जिसमें कबीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं। तो चंद मखसूस आमाल ऐसे हैं कि जिनमें कबीरा गुनाह मुआफ़ होने की बशारत आई है। बाकी इसके अलावा जितने भी नेक आमाल का जिक्र किया गया कि इसकी बुनियाद पर बंदे के गुनाह मुआफ़ होते हैं, तो इस पर आइम्माए किराम ने तसरीहात फरमाई हैं, वाज़े तौर पर जिक्र किया है कि इससे मुराद सगीरा गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ला शानहु ने यही इरशाद फरमाया कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुन्हौना अन्हु नुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारी सगीरा गुनाहों को मिटा देंगे, उनको मुआफ़ कर देंगे। अब रहा ये सवाल, यानी यहाँ पे दो तीन बातें, ये बातें आती हैं इस हवाले से कि अगर किसी ने, जैसे 80 साल की इबादत का इन्होंने सवाब का कहा, किसी की उम्र ही नहीं है, 80 साल हुई नहीं, تو کیا ہوگا، اس کے گناہ کی معافی کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے علماء کی یہ رائے ہے کہ جیسے اگر کسی کو کسی نے کوئی نیک کام کیا اور گناہوں کے معاف ہونے کا اس میں ذکر ہے، کتنے گناہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تو اب اس کے صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ تو اس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کے اندر تخفیف کر دی جائے گی، یعنی وہ کم کر دیے جائیں گے، اس کے اندر اس کے لیے معافی کی صورت یہ پیدا ہو جائے گی،
یعنی اگر یہ فائدہ اس کو یہ
فائدہ یہ حاصل ہوگا. بعض نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدلے اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا، اسی طرح کچھ اعمال میں سے وضو کے حوالے سے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس سے بھی کبیرہ گناہ جھڑتے ہیں، یعنی اس میں بھی تخفیف یہ ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 80 سال کی جو بات ہوئی انہوں نے کی ہے، اس طرح اور روایتیں جو موجود ہیں اس میں صغیرہ گناہ اگر ان کے اتنے نہیں ہیں، جیسے عمر اپنی انہوں نے یہ بتائی، اور عام طور پہ اتنی عمر ہوتی نہیں ہے، کم ہی اتنی عمر ہوتی ہے
کہ 80 سال
80 سال تک بندہ پہنچے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور کبیرہ گناہ کے اندر تخفیف کر دے گا. اور بالفرض کسی کی نیکیاں نیکیاں ہیں، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، بچتا ہے گناہوں سے اور پھر اس کے بعد یہ نیک عمل وہ کر رہا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے اس کو ثواب عطا فرمائے گا،
یعنی وہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا
انشاءاللہ،
نیکیوں میں اس کے اضافہ ہو جائے گا. اور ایسے اعمال کرنے چاہیے ناظرین کرام جن سے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہوتی ہے، چاہے وہ نماز جنازہ میں یعنی میت کو کندھا دینے کے حوالے سے ہیں، اور وہاں پہ بطور خاص 40 قدم
پہ 40 کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت ہے، اگرچہ کہ اس پر سند کے اعتبار سے علماء نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل سے تعلق رکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ اللہ پاک اس کو یہ بشارت عطا فرمائے گا.
سوال ہے کہ مسجد میں جوتے وغیرہ پہن کر تو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں یعنی پولیس کا شعبہ ہے یا کچھ اور ہے کہ جن کے جوتے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو اتار اور نہیں سکتے، تو کیا مسجد میں پہن کے جا سکتے ہیں؟
اللہ یہ بار بار کون سا مسجد کے اندر آتے ہیں؟
جی ہاں،
ایسے جوتوں والے آتے ہی کم ہیں مسجد کے اندر، اور ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں ہے. یہ ایک سوال برائے سوال ہے. عام طور پر ایسے پولیس والے جو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جن کے اس طرح کے جوتے ہوتے ہیں، بعض اوقات آرمی کے افراد آتے ہیں، فوجی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ احترام کرتے ہوئے مسجد کے باہر ہی جوتے اتار دیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں اہتمام کے ساتھ. تو جب وہ رائج ہی ان کے درمیان یہ ہے، تو خامہ خواہ کے اندر اس سوال کو اٹھانا اور اس طرف توجہ دلانا ایک فضول کام ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ جو استعمالی جوتے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو پہن کر کوئی مسجد کے اندر داخل ہو.
7 قراتیں کون سی ہیں؟ ہم احناف کس قرات پر ہیں، کیا کہیں گے؟
قرات میں یہ کوئی حنفی شافعی کا مسئلہ نہیں ہے. 7 قراتیں مشہور جو 7 ائمہ ہیں ان کی قراتیں ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی 7 قراتیں منقول ہیں. عرب کے 7 لغتوں کے اوپر یہ اجازت دی گئی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ اصول موجود ہیں، تفصیل موجود ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر کوئی حرف تبدیل ہو جائے. بعض اوقات پڑھنے کے طریقے کار میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، اور یعنی حرکت کو پڑھنے میں کس انداز میں پڑھنا ہے، حرف کی ادائیگی کے اعتبار سے کچھ لحاظ ہوتے ہیں. تو یوں وہ 7 قراءتیں ہیں جو قاری جو ہوتے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں باقاعدہ، وہ آپ کو پڑھ کے اس طرح بتا سکتے ہیں. لیکن حکم یہی ہے کہ جس مقام پر جو قراءت رائج ہے اسی قراءت میں پڑھا جائے گا، دوسری قراءت عام لوگوں کے سامنے نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ نعوذ باللہ وہ یہ کہیں گی کہ تو قرآن پڑھ ہی نہیں رہا، حالانکہ وہ بھی قراءت متواترہ کے ساتھ ثابت ہے. صرف حرکت کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے، زیر کی جگہ زبر ہوتا ہے، زبر کی جگہ زیر ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق جو ہے وہ معنی پر نہیں پڑ رہا ہوتا. دونوں طرح کی وہ قراءتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن عوام کے سامنے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کہیں پڑھیں گے اور وہ اس کا انکار کر بیٹھیں. تو ہمارے یہاں جو قراءت رائج ہے وہ قراءت عاصم بروایت حفص یہ ہمارے یہاں پر رائج ہے، تو اسی کو ہمارے یہاں پر پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے. آج کل کچھ ایسا ہوتا نا، کہیں کسی اور قراءت میں کوئی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں تو لوگ اس کو بھی وہ دوسروں کو بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ سب جنہیں تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ ہمیں
لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو اہل علم ہیں جو سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے سمجھ جائیں گے جن کو کچھ شغف ہے علم کے ساتھ, لیکن جو عام عوام ہیں تو پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, قرآن غلط پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ. تو اس لیے ایسے افراد کو یہ بالکل بھی نہیں بھیجنی چاہیے.
ٹھیک جی, مزید سوال
جی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو لقمہ دیتا ہے ایسی صورت میں کہ آیت مبارکہ میں کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا اگرچہ جمعہ کی نماز ہو؟
ٹھیک ہے جی, مزید
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, اگر کوئی جماعت کے وقت اقامت کے لیے موجود نہ ہو اقامت کا اہل تو بغیر اقامت کے جماعت کھڑی کر سکتے ہیں؟
اقامت کے لیے کوئی موجود نہیں تو امام صاحب تو ہیں, امام صاحب خود اقامت پڑھ کے آگے جائیں, کیا کہیں گے؟ بغیر اقامت کے نماز جماعت قائم کر دینا اس کے کیا حکم ہے؟
تو سنت کو چھوڑنا ہے اور مکروہ ہے یہ کہ اقامت کو چھوڑا جائے, یعنی اذان کے مقابلے میں جو اقامت ہے اس کی تاکید زیادہ ہے اور اس کی تکرار بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو اگر بالفرض کوئی ہے نہیں, مؤذن صاحب نہیں ہے اور مسجد کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو اقامت کہہ سکے, تو پھر حکم یہی ہے کہ جو امام صاحب ہیں وہی اقامت کہیں گے اور اقامت کہہ کے وہ آگے بڑھ جائیں گے, لوگ کھڑے ہو جائیں جماعت کے لیے.
یہ لوگوں کو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب اقامت ہو تو امام صاحب مصلی پہ ہونا ضروری ہے, اگر نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. تو آپ اس مسئلے کو بتائیں کہ مصلی پہ امام کا ہونا ضروری
نہیں؟ کوئی ضروری نہیں, امام کا مصلی پر ہونا کوئی لازم نہیں ہے. امام مصلی پر ہو تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر وہ پیچھے مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے اور مؤذن صاحب اقامت دیتے ہیں اس کے بعد وہ مصلی پر آتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, اس کا ہونا مصلی پر لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اور نہیں ہے اقامت پڑھنے والا تو امام کے لیے, بلکہ بعض صورت میں تو امام کے لیے زیادہ افضل ہی کہا نا کہ اقامت خود,
یعنی جو رائج ہے نا ہمارے یہاں پر وہ یہی ہے کہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ آدمی تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ اگر امام صاحب اقامت کہتے رہیں گے, اور ظاہر ہے کہ حکم یہ ہے کہ جس نے اذان کہی وہی اقامت کہے, یعنی حکم شرع یہی ہے, حدیث میں بھی اسی کا حکم ہے کہ جو اذان کہنے والا ہے وہ اقامت کہے. تو اب چونکہ مؤذن صاحب باقاعدہ مقرر ہوتے ہیں اور وہ اذان بھی کہتے ہیں تو اقامت پھر وہی کہیں گے, اور یہی سنت طریقہ کار اور رائج بھی ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اگر بالفرض نہیں ہے مؤذن صاحب یا مؤذن صاحب کے علاوہ کوئی اور اقامت کہنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہہ سکتا ہے. ہاں البتہ اگر مؤذن صاحب موجود ہیں اور دوسرا کوئی اقامت کہنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کی اجازت سے کہے گا, ان کی اجازت کے بغیر نہیں کہے.
ٹھیک ہے, اور جو بھی اقامت کہے صرف اس کے اوپر کوئی شوق نہیں دیکھا جائے گا, اس کے اپنے بھی درست کلمات بھی درست ہونے چاہیے. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو اذان دینے کا یا اقامت کا وہ شوق تو ہوتا ہے کہ میں اذان دوں اقامت دوں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. بالخصوص ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو یہاں تو حسان صاحب جیسے مؤذن ہیں باقاعدہ قائم ہیں اور اقامت ہوتی ہے مائک میں ہوتی ہے, تو ہر کوئی نہیں پکڑتا کہ مائک میں پکڑوں اور میں اس سے. لیکن ہم چھوٹے علاقوں کے یا چھوٹے شہروں کی بات کریں, پنجاب کے کئی علاقے ایسے کہ جہاں مؤذن ہوتے ہی نہیں ہے کہ امام صاحب نے اذان دی وہی اور کوئی نہ کوئی اقامت, اس میں کافی جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ بالخصوص ایسے افراد کہ جن کو خود اقامت کے درست کلمات نہیں ہیں, شوق رکھتے ہیں کہ میں اقامت کہوں, تو اذان ہو یا اقامت اس میں یہ درست ادائیگی اور یہ سب چیزیں ضروری.
جی چودھری صاحب کو بھی بعض اوقات بڑا شوق ہوتا ہے, گاؤں کے بڑے کسی فرد کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے, اور بعض اوقات علاقے کے اور بعض اوقات کمیٹی کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں اذان یہ.
بابے چاچے بھی بڑا شوق رکھتے ہیں بعض اوقات.
تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اول تو کلمات کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے, دوسرا یہ کہ جو مؤذن مقرر ہے اس کی اجازت کے بغیر کہنا مناسب نہیں, اور اس کو روب میں لے لینا کہ وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہ سکے کہہ ہی نہ سکے کہ آپ اذان نہ دیں, یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. جو مقرر ہے اول تو وہی کہے گا, اس کی خوشی کے ساتھ کوئی دوسرا کہنا چاہتا ہے بغیر کسی دباؤ کے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ واقعی اس کے اہل ہیں کہ آپ اقامت کہہ سکیں تو پھر آپ اقامت کہیں. میں نے ایک مسجد کے اندر اس طرح دیکھا تھا کہ وہ صدر صاحب کسی بھی مقام پہ کھڑے ہونا ہے, ایک آدھ دفعہ میں نے دیکھا اس طرح, تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے, وہ دوسری صف میں بھی کھڑے ہوتے تھے نا تو وہ کھڑے ہو کے وہاں سے اقامت کہنا شروع کر
دیا. یعنی اقامت انہوں نے کرنی
لازمی, انہوں نے کہنی اور کوئی ان کو بول نہیں سکتا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے, بڑے بھائی یہ صدر صاحب ہیں تو یہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ صدر ہی ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہیں سے اقامت کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ مسجد ہے, دادا گری کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا رہے, حکم شرع کے پابند سب کے سب ہیں.
ٹھیک ہے, اچھا کوئی آیت چھوٹ جائے امام کو لقمہ دینا ہو تو جمعہ کی نماز میں بھی لقمہ دے سکتے ہیں یا کیا؟
یہ تصور غلط ہے کہ لقمہ جو ہے وہ صرف تراوی کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ لقمہ تمام نمازوں کے ساتھ تمام نمازوں میں دیا جا سکتا ہے، البتہ تراوی کے اندر اس میں اور وسعتیں ہیں، وہاں پہ مزید اس کے احکام زیادہ ہیں، لیکن عام نمازوں میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بھی لقمہ دیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اول تو لقمہ صحیح مقام پر ہونا چاہیے، درست مقام پر ہونا چاہیے۔ صرف آپ کو ایک شک و شبہ ہوا اور آپ اس بنیاد پہ لقمہ دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ واقعی اس مقام پہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، نمبر ایک یہ۔ نمبر دو یہ کہ پہلے امام صاحب کو وہ غلطی نکالنے کا موقع دیں کہ وہ اس کو صحیح کر لیں، اگر وہ صحیح کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر پیچھے سے آپ لقمہ دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ مؤذن صاحب ہی لقمہ دیں یا جو وہاں پر سامع وغیرہ مقرر ہیں یا اور کوئی نماز ہے، تو اس میں کوئی بھی لقمہ جو اس کو معلوم ہو کہ واقعی غلطی کی ہے امام صاحب نے اور امام صاحب اس کو صحیح بھی نہیں کر رہے، تو پیچھے سے لقمہ وہ دے سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزر گئے تو کیا اس غلطی کے ازالے کے لیے واپس آنا ہوگا؟
ٹھیک ہے، مزید۔
محمد حسین تاری میں نواقشہ سے بات کر رہا ہوں۔ پیاز کھائی اور اس کے بعد وضو، اب نماز کا ٹائم ہو گیا اور وضو کیا، کیا وضو ہو جائے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
نمازی کے آگے سے کہ ازالہ کیسے ہوگا؟ ایک ازالے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسی سے ہی واپسی آ جائیں، یعنی ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ اور کر کے اس کا ازالہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
اگر تو غلطی سے گزرے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے اوپر حکم ہی نہیں ہے۔ آپ اگر بے پرواہی کی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے اور آپ آگے سے گزر گئے تو حکم شرع کوئی نہیں لگتا، اور جان بوجھ کے گزرے ہیں تو گناہگار ہیں، توبہ کرنی ہوگی۔ لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ اب واپس پلٹ کے دوبارہ اس کے آگے سے گزریں، یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا گزرنا۔ تو آپ جو گزر گئے اب آگے چلے جائیں، واپس پلٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو یہ گناہ ہو گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔
پیاز کھائی وضو کرنے کے حوالے سے،
پیاز کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اگر پہلے سے وضو تھا تو وضو برقرار رہے گا، البتہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ اور اب چونکہ پیاز کی وجہ سے عمومی طور پر منہ میں بو ہو جاتی ہے، ایک طرح کی مہک اس سے آتی ہے، یعنی بہت ساری پیاز ایسی ہوتی ہیں کہ منہ کے اندر یہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اب نماز پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور پھر مسجد میں جائیں گے تو اور تاکید ہے کہ اس بو کو دور کرنا پڑے گا۔ جو آپ کے منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہے تو مسواک کے ذریعے یا جو ہے وہ برش کے ذریعے ٹوتھ پیسٹ کر کے آپ اچھی طریقے سے منہ کو صاف کر لیں تاکہ وہ بو آپ کے منہ میں جو آ رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔
وضو برقرار ہے، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت،
وضو اگر پہلے سے تھا تو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، کچھ ایسے میں سے ہیں ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ یہ واقعہ کربلا ہم تک کیسے پہنچا ہے، کس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے حوالے سے تسلی بخش کوئی جواب ارشاد فرما۔
اصل میں دیکھیں تاریخ کے اپنے ایک اصول ہیں، اصل تو جو قرآن و سنت ہیں وہ ہمارے لیے ایک قطعی ثبوت ہیں، ان کے خلاف تو کوئی بات، جو اس میں آ گیا قرآن پاک میں جو آ گیا وہ تو قطعی طور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث متواترہ ہوتی ہیں، قطعی طور پر ان کا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث مشہورہ ہوتی ہیں، مشہور حدیثیں ہوتی ہیں، پھر صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، ظن غالب کا علم حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ان کے اپنے اصول اور ضوابط کے مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اندر جو باتیں آتی ہیں ان کو قرآن و سنت کے اصول کے اوپر پرکھا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قرآن و سنت کے برخلاف نہیں ہوتی، عقل صحیح کے بھی خلاف نہیں ہوتی، اور اس میں جو مسلمہ باتیں ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، تو وہاں پر راویوں کا وہ درجہ متعین نہیں ہوتا اور اتنی اس کے اندر سختی نہیں برتی جاتی کہ جو احکام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے سختی برتی جاتی ہے۔ یعنی یہاں تک علماء نے لکھا کہ جو احادیث طیبہ فضائل سے تعلق رکھتی ہیں، ترغیب و ترہیب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کا احکام سے اور عقائد سے تعلق نہیں اور سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہوتی ہیں، تو ان کو بھی فضائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ معتبر ہوتی ہیں فضائل کے اندر۔ تو اب یہ جو تاریخ کی باتیں ہیں اگر وہ ایسی ہیں کہ اگر قطعی سند کے بعد ساتھ بھی، صحیح سند کے ساتھ بھی ایسی ہوں کہ جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہو رہی ہیں اور کوئی تعویل کی اس میں گنجائش نہیں، تو اس بات کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے یا ان کو معتبر یہ مانا جائے. تاریخ کی وہ باتیں جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی، اس میں جو شخصیات مسلمہ ہیں ان کے اوپر کوئی تان و تشنیع کی صورت نہیں ہے، ایک تاریخ کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، فضیلت سے متعلق کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں اور عقل کی بھی وہ باتیں خلاف نہیں ہیں، تو ایسی باتوں کو تاریخ سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ان کو لیا جا سکتا ہے. تو اب واقعہ کربلا کے اندر بہت ساری باتیں تو امام زین العابدین اور اسی طرح جو کربلا کے اندر دیگر رفقا موجود تھے ان کی طرف سے یہ باتیں آئیں، پھر ان کے ذریعے دوسروں تک پہنچیں، اور یعنی یہ سلسلہ در سلسلہ یہ پھر آگے چلتا چلا گیا. تو اس زمانے کے افراد سے جو کچھ سنا گیا بہت کچھ اسے ہی قلم بند کر لیا گیا، اور بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کا کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ثابت بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو بیان نہیں کیا جاتا، جبکہ بالخصوص جبکہ ان میں خلاف شرع کوئی بات ہو یا ان میں ایسی بات ہو کہ جو کسی معظم شخصیت کے اوپر تان و تشنیع کا سبب بنتی ہو، تو ہرگز اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو معتبر بھی نہیں مانا جائے گا.
اور قرآن بالخصوص جب قرآن کی آتے ہیں حدیث طیبہ سامنے ہیں، اس کے مقابل کے اندر تاریخ کی کوئی کتاب
کوئی بات نہیں لی جائے گی. تاریخ سے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ عام طہارت کے مسئلے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ عقیدے کی بات کہاں ثابت کریں گے. تو جتنا اس کا لیول ہے اسی پر اس کو رکھیں گے اور اسی سے اتنے درجے کی ہی باتیں اس سے ثابت کریں گے، اس سے زیادہ کی باتیں اس میں تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ اہل بیت اطہار کے افراد کچھ ان سے کچھ دیگر جو افراد وہاں پر تھے ان کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچیں. تو جو اس میں اس طرح کی باتیں ہیں اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور جو قرآن و سنت کے اصول کے خلاف ہوتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا.
اس حوالے سے جو علماء اہل سنت کی مستند اور معتبر کتب ہیں صرف انہیں کو مطالعہ کیا جائے، اور غیر معتبر اس طرح کی باتیں خام خواہ کی جو پھیلائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر نہ بالکل کان دھرے جائیں. ہمیں کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جو مختلف طرح کی کہانیاں، دس بیویوں کی کہانیاں یا اور کچھ ایسی کہانیاں جو کہیں محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، تو وہ اس میں بطور خاص ان کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، منتیں بھی مان لیتی ہیں، اور پھر ان کو پڑھا جاتا ہے، دوسروں کو سنایا جاتا ہے. تو ہمارے علماء نے واضح لکھا کہ ان کے اندر بھی جو چیزیں بیان کی وہ تو ایسی من گھڑت اور غیر معتبر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے کوئی اگر ایسی منتیں بھی مانتے ہیں تو وہ اس سے بعد آ جائیں. اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ جو موضوع یا من گھڑت چیزیں ہیں وہ بیان نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ جو مستند اور معتبر مواد ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے حوالے سے جو رسائل ہیں جس میں حسنین کریمین ان کے حوالے سے ہے، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مکتبۃ المدینہ کی بھی تو 20 سے زائد کتب اور رسائل ایسی کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے لیے، ان کی شانوں کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی، رسائل لکھے گئے، تو ان کو حاصل کیجئے. آپ نے ایسی کوئی نظر و نیاز کا اہتمام کیا تو اس میں ان کے ذریعے سے درس دیجئے، وہ آپ پڑھیں اور اس سے فائدہ ہوگا، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، نہ کہ ایسی جو غیر معتبر اور ایسی مشہور کر دی گئی، کچھ رسائل کر دیے گئے. پہلے کے زمانے میں کئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ زیادہ پرنٹنگ کا کام نہیں یا پریس کا زیادہ ایسا کام نہیں، یا علماء نے جو آج کے دور کی یوں بات کریں اور کچھ مادی میں کہیں کہ زیادہ ان کی کوئی کتابیں پرنٹ ہوئی ہوں تو اس میں کچھ کمی رہی، تو لوگوں نے غیر مشہور اور غیر معتبر مواد وہ پرنٹ کر کے عوام کو دے دیا. تو اس لیے ان سے اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے، نظر و نیاز ضرور کیجئے، عقیدت و محبتوں کا اظہار ضرور کیجئے، صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی، اہل بیت اطہار سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. البتہ جو ان کی طرح منسوب من گھڑت واقعات ہیں تو ان کو اپنے آپ سے بالکل دور کر دیں، اور نہ پڑھ کر کسی کو سنائیں، نہ ایسی منتیں مانیں. منت جائز طریقے سے پوری کر دیں، ایسی کو منت مانی ہے تو وہ منت ہی ترک کرنی ہوگی یا اس کو جائز طریقے سے پورا کر دے، کیا کریں؟
نہیں یہ تو ہے ہی نہیں نا، کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کے اندر تو کوئی نظر ہے ہی نہیں،
وہ منت ہی نہیں،
منت ہی ہوگی نہیں، منت تو نیک کام کی ہوتی ہے، اور اگر ایسی منت مان بھی لی تو اسے توبہ کرنا ہوگی, پورا کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو توبہ کریں گے کہ ایسی منت مانی ہی کیوں.
ٹھیک ہے, اور اس کی جگہ اسال ثواب والا کام کرنا اور رسائل سے کچھ پڑھ کر جو
بالکل ایسا امیر سنت دامت برکات عمر عالیہ تو ایک عرصہ دراز سے اس کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ ان کہانیوں کی جگہ ایسی منتوں کی جگہ بہتر ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں, سورہ یاسین پڑھ کے ان عظیم ہستیوں کو اسال ثواب کر دیا کریں, یہ زیادہ فائدہ مند ہے, زیادہ مفید ہے.
ٹھیک ہے جی, کچھ ویڈیو سوال.
میرا نام امتیاز اتاری ہے, لیاقت آباد ٹاؤن کا رہائشی ہوں. میرا سوال تھا مفتی صاحب سے کہ بیوہ کے بارے میں سوال تھا کہ اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس دو بچیاں ہیں, اب اس کے شوہر نے کچھ مطلب ایک پلاٹ وغیرہ چھوڑا ہے یا تھوڑا بہت مال و اسباب ہے, تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ کے معاملات اور قربانی کے معاملات ویسے ہی ہوں گے جو ایک نارمل انسان پہ ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ.
جی, بیوہ ہیں اور عام طور پہ بیوہ کے لیے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ اور قربانی ہوتی رہے گی؟
تفصیل تو بنے گی اس کے اندر, ظاہر سی بات ہے کہ کتنا مال چھوڑا ہوا ہے اور کیا کیا اس نے چھوڑ کے وہ گیا ہے اور ملک میں ان کی آ گیا ہے نہیں آیا. بچیوں پر تو بہرحال جو بچیوں کا حصہ بنتا ہے اگر وہ نابالغہ ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر تو زکوٰۃ قربانی وغیرہ کچھ نہیں ہے. ہاں, جو بیوہ خاتون ہیں چونکہ ان کا بھی اس کے اندر حصہ بنتا ہے تو ان کے لیے جو زکوٰۃ اور قربانی کی صورتیں ہیں وہ بہرحال یہاں پر بنیں گی. اس میں ممکن ہے کہ ان کے اوپر اس بنیاد پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے, اس بنیاد پر بھی ان کے اوپر قربانی یہ واجب ہو جائے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ جامع مسجد میں جمعہ مبارک کی نماز ہوتی ہے تو گھر میں کیا عورت پہلے پڑھ سکتی ہے یا بعد میں پڑھ سکتی ہے؟ اس کا کوئی حرج تو نہیں ہے پہلے پڑھ لے؟
جی,
عورت کے لیے نمازوں کے حوالے سے حکم یہ ہے, بہتر اس کے لیے ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی نمازیں پڑھیں, سوائے فجر کی نماز کے, کہ فجر کی نماز میں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ جلدی پڑھ لیں.
ٹھیک,
اس کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کریں یہاں تک کہ مردوں کی جماعت ہو جائے, اس کے بعد پھر ادا کریں. لیکن اگر کوئی پہلے ادا کر لیتی ہے, جیسے اذان ہوئی یا وقت شروع ہو گیا اور اس وقت میں اس نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء کوئی بھی نماز ادا کر لی تو نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے گی, کوئی اس کے اندر کراہت نہیں آئے گی, نماز کی ادائیگی اس کی ہو گئی. البتہ جو بہتر طریقہ کار تھا وہ وہی تھا, فجر میں یہ ہے کہ جیسے وقت شروع ہوا ان کے لیے افضل ہے کہ اسی وقت میں فجر کی نماز یہ ادا کر لیں.
جمعے کے لیے بھی یہی ہے؟
جمعہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ظہر پڑھنا ہے نا.
جی جی,
ظہر جب پڑھنی ہے انہوں نے تو اس صورت میں جمعہ کی نماز ہونے دیں اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز ادا کریں.
جو انہوں نے کہا کہ جیسے پہلے پڑھ لیتے ہیں ظہر کی پہلے پڑھ,
وہ بھی ہو جائے گی, کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر جمعہ فرض ہے ہی نہیں.
جی,
انہوں نے اس دن ظہر ہی پڑھنی ہے, ان کے لیے ظہر کے ہی احکام ہوں گے اس میں.
ٹھیک ہے, زیادہ مناسب یہ ہے کہ مردوں کی. اچھا, مردوں کی جماعت کا آپ نے کہا تو اس میں کون سی جماعت معتبر ہوگی؟ کئی جگہوں پر قریب قریب مساجد بھی کافی ہیں, ٹائم بھی, آپ کے علاقے کی بات کروں تو ہر دو گلی کے بعد کوئی نہ کوئی مسجد ہے, تو اب یہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے قریب میں جو مسجد ہے اس کا اعتبار
اسی کا لحاظ ہوگا. یعنی باقاعدہ تو فقہ کی کوئی تصریحات اس میں نہیں ملیں گی, لیکن جو اس کے قریب کی مسجد ہے اگر وہاں پہ جماعت ہو جاتی ہے تو اسی کے اعتبار سے اس نے پھر اس کے بعد نماز ادا کرنی ہے. جیسے پہلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ دور دور کی مسجدیں ہوتی تھیں تو خواتین اسی کے بعد پڑھتی ہوں گی, جو ان کے قریب کی مسجد ہوگی اس میں پڑھ لی, باقی سب کا تو انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا.
مشکل ہو جائے. اچھا, خواتین کے لیے کیا کہیں گے ان کو, یعنی یہ جو ٹائم ہے افضل ٹائم ہے اس میں پڑھ لیں, یا بعض اوقات ان کو ہوتا ہے کہ بڑی وسعت ہے ہمارے لیے ٹائم میں تو بیٹھی رہتی ہیں؟
دیکھیں, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فجر میں تو چلے پورا وقت جو ہے وہ بغیر کراہت کا ہے, کہ بغیر کسی کراہت کے وہ پورے وقت کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں, سوائے یہ کہ ٹائم اتنا مؤخر کر دیا کہ اب شک ہو گیا پیدا کہ فرض بھی صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے, یہ درست نہیں, یہ جائز نہیں ہے. تو کم از کم اتنا پہلے کہ بلا شک و شبہ دو سنتیں دو فرض ادا کر لیں. اسی طرح ظہر کا معاملہ ہے کہ ظہر کا پورا وقت بغیر کسی کراہت کے ہے, تو اس میں بھی یہ نماز تو آخری وقت تک پڑھ سکتی ہیں لیکن اسی انداز میں پڑھیں گی کہ بغیر کسی تردد کے آرام سے یہ فرض سنتیں وغیرہ ادا کر لیں, جان بوجھ کے اتنی تاخیر نہ کریں. جہاں تک رہا عصر کا معاملہ, تو عصر کے آخری 20 منٹ یہ وہ ہیں کہ جس میں نماز مکروہ ہوتی ہے, تو اس سے پہلے پہلے یہ ادا کر لیں. اگرچہ کہ وقت اتنا کر دیا جان بوجھ کے, یہ غلطی سے بھی ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی ہو گیا تو نماز تو پڑھنا پڑے گی عصر کی پھر بھی، لیکن اتنی تاخیر کرنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب میں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دو رکعت کی تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر اتنے کے ستارے قریب قریب ہو جائیں تو اتنی تاخیر کرنا ان کے لیے بھی مکروہ تحریمی ہے، بغیر کسی وجہ کے یہ بھی مؤخر نہیں کریں گی۔ اور عشاء کا معاملہ بھی ان کے لیے اسی طرح ہے کہ پوری رات میں جب چاہیں یہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ تنہا پڑھنے والے کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جس وقت میں چاہے اسے پڑھ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور دشواری ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے جو مشاہدہ ہے اور جو معلومات ہے اس کے اعتبار سے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے نا تو عشاء کی نماز فوری پڑھ لیں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ اطلاعات یہ ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ بعض اوقات گھر کے اندر تاخیر کرتی ہیں اور بڑی دیر ہو جاتی ہے رات کے، پھر وہ سونے سے قبل نمازیں ادا کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر ان کے لیے مشکل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، شیطان سستی میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسی جماعت ہو مردوں کی فوری طور پر اپنی نماز ادا کر لیں،
یہ اس میں مناسب ہے اور اس میں نمازوں کے لیے حفاظت بھی زیادہ رہتی ہے۔ بعض اوقات کہیں اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں کہ انتظار کرتے رہے، اچانک مہمان آ گئے، کچھ اور ہو گیا، تو وہ نماز کا وقت ہی چلا گیا، تو یہ اتنا بڑا قضا کرنے کا گناہ اپنے ذمے کیوں لیا؟ اس کی ایک وجہ یہی بنی کہ یہ جو سستی کر کے آپ نے آپ کو اتنا ٹائم گزار دیا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزید ایک ویڈیو سوال لیتے ہیں۔
میرا نام محمد سلیم اتاری ہے اور میں لیاقت آباد ٹاؤن اسی علاقے کے اندر لیاقت آباد نمبر 4 کا رہائشی ہوں۔ میرا جو کام ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے شاہزور جیسے گاڑی ہے میں چلاتا ہوں، اور عموماً جو ہے مست مجھے یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ میں شہر سے باہر بھی جاتا ہوں، تو میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو قصر نمازوں کی حد ہے وہ کہاں سے، یعنی جیسے ہم نے سنا 92 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ قصر نمازوں کی ایک حد شروع ہوتی ہے، تو آیا واپسی جو ہے وہ ہم 92 کلومیٹر ہی کو دیکھیں گے کہ 92 کلومیٹر جب رہ جائے شہر جب ہم اپنی پوری نمازیں ادا کریں گے، یا پھر ہم اپنے شہر میں آ کے ادا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کا مجھے جواب عنایت فرما دیں۔
92 کلومیٹر یعنی یہ سمجھنا کہ اتنے تک قصر ہی نہیں کریں گے کیا ہو؟
اصل تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر جانے کے لیے اپنے شہر سے نکلے، تو وہ اتنے فاصلے پر اگر آپ جا رہے ہیں کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے دور کا راستہ ہے، تو راستے میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں ساری قصر پڑھنی ہے۔ جاتے ہوئے کا حکم یہ ہے، جب تک اپنے مقام پر آپ نہیں پہنچ جاتے تو ظہر، عصر اور عشاء کے فرض آپ نے دو دو ادا کرنے،
ٹھیک ہے؟
اور جب اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آپ نے جانا ہے، یعنی 92 کلومیٹر یہ آپ ڈائریکٹ اسی مقام پر جا رہے ہیں، تو اس مقام پہ پہنچ کے اگر آپ 15 دن سے کم رہیں گے تو اس مقام پر بھی آپ نے قصر نماز ہی پڑھنی ہے۔ اگر وہاں پر 15 دن رہنے کی آپ کی نیت ہے کہ 15 دن میں یہاں گزارنے، تو اس مقام پر تو آپ نے پوری نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب جب واپسی آئیں گے تو شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی آپ نے قصر نماز ادا کرنی ہے، 15 دن کے لیے بھی رہ رہے ہیں تو، اگر اور اگر 15 دن سے کم رہ رہے ہیں تو ویسے ہی پھر آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے قصر نماز ہی ادا کرنی ہے۔ اپنے شہر کی حدود کے اندر جب تک آپ داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ مسافر کے حکم میں ہیں، اس میں جو نمازیں آئیں گی اسے آپ نے قصر ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے حیدرآباد کے لیے گئے اور آپ وہاں پہ 3 دن رہنے کی نیت سے گئے ہیں اور آپ مقیم جو ہیں وہ کراچی کے ہیں، تو راستے میں بھی جو نمازیں آئیں گی ظہر، عصر اور عشاء کی، وہ آپ نے قصر ہی پڑھنی ہیں، اور حیدرآباد جا کر بھی آپ نے 3 دن جو رہنا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے یہ نمازیں قصر ہی پڑھنی ہیں۔ اب جب واپسی کے لیے آپ نکلے تو جب تک آپ کراچی کی حدود میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ مسافر ہیں، لہذا اگر درمیان میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز آتی ہے تو وہ آپ نے قصر ہی ادا کرنی ہے، اور شہر کی حدود میں آپ داخل ہو گئے، اب جو نماز آپ ادا کریں گے وہ پوری ہی ادا کریں گے،
ٹھیک ہے؟ یعنی یہ غلط فہمی ہے عوام میں کہ ابھی 92 کلومیٹر سے کم ہو چکا ہے سفر ہمارا،
ہم پوری پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہوگا،
یعنی جب تک شہر کی اس میں ہوتی ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس حوالے سے قصر موجود ہے، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ہم ادھر پہنچ جائیں گے، اپنے گھروں کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے شہر کے اندر تو ہم پوری پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم قصر پڑھیں گے،
یعنی اس سے پہلے قصر کی نماز وہ ادا کر۔ یہ بھی احکامات ہیں ماشاءاللہ، یہ جیسے انہوں نے کہا یہ ڈرائیور ہیں تو مختلف جگہوں پہ ان کو جانا ہوتا ہے، تو جیسے یہ پوچھ رہے ہیں اسی طرح اور بھی کئی ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں جن کو کبھی رات راستے میں اسٹے کرنا ہے، کچھ آرام ملتا ہے اور پھر آگے گاڑی کو لے کر وہ جاتے ہیں، تو ان کو اس طرح کے احکامات یہ سیکھنے چاہیے، مسافروں کو بھی سیکھنے چاہیے، لیکن بطور خاص جو ڈرائیور ہے یہ کہتے ہیں ہم تو ساری زندگی ہی رہتے ہیں اسی میں ہی ہیں، تو کیا پھر ساری زندگی ہم یہی کسر ہی کرتے رہیں؟
ساری زندگی تو نہیں رہتے ہوں گے نا،
ڈرائیور بولتے ہیں نا یہ ہمارا صبح شام یہی ہوتا ہے،
اصل میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے شہر سے نکلا اور اس کا پہلا اسٹے جو ہوگا وہ 92 کلومیٹر یا اس سے آگے کا ہوگا،
اچھا
تو اس صورت میں یہ مسافر ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا ہر اسٹے جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے کم کا ہے، جیسے یہاں سے نکلا کراچی سے 50 کلومیٹر پہ اس نے اسٹے کر لیا، پھر آگے چلا 50 کلومیٹر پہ مزید وہ رک گیا، پھر اس کے بعد چلتا، اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہر شہر میں اتنے اتنے فاصلے پر میں نے رکنا ہے، تو اب اگر یہ پوری دنیا بھی گھوم لے گا تو بھی مسافر نہیں بنے گا، کیونکہ کنٹینیو یہ 92 کلومیٹر کا سفر ہونا ضروری ہے، اس سے کم میں نہیں ہوگا۔
92 کلومیٹر سے پہلے بریک بھی نہیں لگ سکتی؟
بریک الگ چیز ہے، ٹھہرنا جس مقام کو کہتے ہیں نا، کہ یہاں پہلے مثال کے طور پہ یہاں سے مجھے اپنا بحریہ ٹاؤن مثال کے طور پر، یا اس سے آگے کسی اور جگہ پہ جا کے مجھے ٹھہرنا ہے، وہاں میں اسٹے کروں گا، رکوں گا آرام سے،
یعنی نیت یہ کہ وہاں میرا رکنا ہے، میں نے اسٹے کرنا ہے،
اسٹے کرنا ہے، اس طرح پھر مجھے آگے جانا ہے، یوں اس صورت میں اپنا مقیم ہی رہیں گے مسافر۔
یہاں جیسے کراچی سے نکلیں تو ایک بڑا شہر حیدرآباد ہی آتا ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے نوری آباد یا مختلف ان جگہوں پہ تو لوگ رکتے ہیں، لیکن ایک اچھا خاصا جو سفر ہے 92 کلومیٹر پلس ہو ہی جاتا ہے وہ، حیدرآباد سے آگے جب جاتے ہیں تو کئی شہر بیچ میں ایسے آتے ہیں، تو اگر کوئی کراچی سے چل رہا ہے اور اس کا پہلا اسٹیج اس کی اپنی ایک نیت ہے کہ حیدرآباد جانا ہے،
تو وہ مسافر ہو جائے گا،
وہ مسافر ہو جائے گا،
کیونکہ وہ تو 157 کلومیٹر دور ہے، وہ بآسانی وہ مسافر ہو جائے گا،
مسافر ہو جائے گا۔ یہ اب جو چھوٹے شہروں میں ہے یہ اس کے لیے ڈرائیور کے لیے، یہ جو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن یا اسٹاپ پہ،
مثال کے طور پہ اسلام آباد سے راول پنڈی جا رہا ہے،
جی جی، تو یہ جو اسٹاپ ہیں اس کے، اب وہ یہ نہیں رکھے گا ذہن کہ مجھے یہ گاڑی لی ہے اور میں نے اس کو سکھر پہنچانی ہے، لاہور سے سکھر کے لیے وہ چل رہا ہے، تو بیسک تو اس کو سکھر کی ہی نیت ہے، لیکن یہ جو بیچ میں اسٹاپ ہیں اس میں بھی مسئلے میں،
اسٹاپ الگ چیز ہو جاتی ہے نا، یعنی کھانا کھانے کے لیے وہ رکا، یا مثال کے طور پر پیٹرول بھروانے کے لیے وہ رکا، یا قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے وہ رکا ہے،
نہیں ان کو باقاعدہ تو سواریاں اتارنا اور یہ اس کو،
دیکھیں وہ تو پورا ایک اسٹے ہوتا ہے،
اس کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے نا،
ہوتا ہے نا وہ تو باقاعدہ، جیسے مثال کے طور پہ لاہور سے چلا تو درمیان میں پہلے مثال کے طور پہ ملتان میں اسٹے کیا، ملتان سے آگے چلا، پھر سکھر میں رکا، پھر اس کے بعد کسی اور شہر میں رکا ہے، تو یہ تو پورا پورا ایک
مستقل رکنا ہے،
مستقل
رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل پیٹرول ڈلوانا یا کھانا پینا وہ اس میں شامل نہیں، کہ وہ تو آدمی یہاں نہیں رکا تو آگے رک جائے گا، لیکن جن شہروں میں اس کو مستقل باقاعدہ کہ اس نے وہاں جا کر وہ رکنا ہی رکنا ہے، وہ شہر بیچ میں چھوڑے بغیر وہ آگے نہیں گزر سکتا، اس کی کئی سواریاں اندر بیٹھی ہیں اور کئی وہاں سے اس کو اٹھانی ہے، تو یہ ایک مستقل رکنا والا وہ کہلائے گا۔ تو لہٰذا جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، بہت اچھی یہ توجہ دلائی کہ ان کو اس حوالے سے بھی باقاعدہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مزید سوال،
جو بچی ہیں ان کا وراثت میں حصہ جو ہے، ایک تو ورثہ باپ دادا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جائیداد، اس کے علاوہ جو والد صاحب نے حیاتی میں کچھ اور چیزیں خریدی ہوں، گھر پلاٹ وغیرہ، اس میں بھی حصہ ہے بیٹی کا، بچی کا؟
جی، باپ دادا کی طرف سے یا والد کے جو کچھ بنایا ہے،
جو کچھ بھی دیکھیں وراثت کا حصہ، وراثت جو بنتی ہے سوئی سے لے کر جہاز تک جو بھی ہوگا وہ سارے ورثہ اس میں شریک ہوں گے، یعنی والد صاحب نے یا والدہ نے یا جو بھی مورث ہے، یعنی جس کا انتقال ہوا تو اس کے ورثہ میں جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں وہ ہر چیز تقسیم ہوگی، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، چاہے وہ رقم ہو، چاہے وہ پرائز بانڈ ہو، تو یہ تمام چیزیں وراثت کے مال کے اندر کاؤنٹ ہوں گی اور یہ سب ورثہ کے درمیان تقسیم ہوں گی، بہنوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا، یعنی بہنوں سے مراد بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا، بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو وارث بنتے ہیں شرعی اعتبار سے ان کا بھی اس کے اندر حصہ یہ مقرر ہے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف والد صاحب نے زندگی کے اندر کچھ رقم چھوڑ دی تو اسی میں حصہ بنے، زمین وغیرہ جائیداد وغیرہ والد صاحب نے بنائی تھی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تو اس میں بہنوں کا حصہ نہ بنے، ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے،
لیکن بہرحال یہ ڈیٹیل طلب یوں ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک جنرل بات کی ہے نا،
ٹھیک،
اب جو ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، کس انداز میں والد صاحب نے چھوڑا ہے، یہ ساری باتیں بہرحال معلوم کرنا پڑیں گی۔
ٹھیک ہے ناظرین کرام، اس حوالے سے دارالعلوم اہل سنت سے آپ براہ راست بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دارالعلوم اہل سنت کے نمبرز یہ اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، اور ان نمبرز پر آپ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس دوران آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے شہر میں دارالعلوم اہل سنت کی باقاعدہ شاخ موجود ہیں تو آپ کو ہم مشورہ یہی دیں گے کہ آپ دارالعلوم اہل سنت پہنچیے اور وہاں جا کر اپنے ان مسائل کے لیے باقاعدہ ایک تحریری فتویٰ لے لیں۔ وراثت میں جہاں پیسہ دینا لینا یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہاں جھگڑے اور دیگر کئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہاں باقاعدہ آپ تحریری فتویٰ لے لیں گے تو تسلی ہوگی کہ یہ دینی طور پر شرعی طور پر مسئلہ ہے اور اس کے مطابق ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ کسی کو دکھانا بھی آسان ہے، پنچایت میں اگر لوگ بیٹھے ہیں تو آپ فتویٰ لے لیں گے تو پنچایت والوں کو اسے نافذ کرنا بھی، اس کے مطابق عمل کرانا یہ بھی ایک آسان ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ ضرور کیجئے۔ دارالعلوم اہل سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہے تو وہاں وزٹ بھی کیجئے، علماء کرام مفتین کرام ان کی زیارت بھی کریں اور آپ ان سے دینی اور شرعی مسائل وغیرہ یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کراچی شہر میں الحمدللہ متعدد دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی جو پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں آپ کہیں کہ حیدرآباد ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، گجراںوالہ ہے اور راولپنڈی، تو یہ ایسے بڑے بڑے شہر اور بھی کئی بڑے ہیں۔ کوشش ہے کہ ہر بڑے شہر میں کم از کم دارالعلوم اہل سنت کی کوئی شاخ وہ باقاعدہ بن جائے، تو ان شہروں میں بہرحال دارالعلوم اہل سنت موجود ہیں، رابطہ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے اپنے شرعی مسائل کے لیے تحریری طور پر بھی آپ فتاوی جات ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات درست طریقے سے سیکھ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ ہمیں دین متین پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔